وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ولقد مننا على موسى وهارون, اور تحقیق کہ ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر. ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم, اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی. ونصرناہم, اور ہم نے ان کی مدد کی. فکانو ہم الغالبین, سو وہی غالب ہوئے. وآتیناہم الکتاب المستبین, اور ہم نے انہیں واضح کتاب دی. وہدیناہم الصراط المستقیم, اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی. وترکنا علیہما فی الآخرین, اور ہم نے ان دونوں کے بارے میں پیچھے آنے والوں میں یہ بات رکھ دی, سلام علی موسیٰ و ہارون, کہ وہ یہ کہتے رہیں گے سلامتی ہو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر. انا کذلک نجزی المحسنین, بے شک ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ دونوں ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے. اس رکوع میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا, اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا. اور چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مذکور ہیں, اس وجہ سے سورہ صافات میں ان دونوں حضرات پیغمبر علیہ السلام کا اجمال کے ساتھ مختصر انداز میں ذکر ہو رہا ہے. ارشاد باری ہے, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ, تحقیق کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر احسان کیا. ظاہر ہے کہ ہر انسان اللہ تعالی کے احسان تلے دبا ہوا ہے, لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جن نعمتوں کو نچھاور کرتے ہیں وہ عام انسانوں پر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بہت ساری مخصوص نعمتیں نچھاور کی, اور وہ نعمتیں دے کر ہم نے ان پر بڑا احسان کیا. جن میں سے سب سے بڑی نعمت نعمت نبوت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا, اور اس پر مزید انعام یہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس کار نبوت میں شریک کیا. ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم, یہ تو مثبت احسان تھا کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی اور نبوت کے ساتھ دوسری بہت ساری نعمتیں عطا کی. اور منفی طریقے کا احسان یہ ہے کہ ان پر جو مصیبتیں تھیں ان مصیبتوں سے ہم نے انہیں بھی نجات عطا کی اور ان کی قوم کو بھی نجات عطا کی. کبھی کبھی کوئی چیز دے کر احسان کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی کسی چیز کو ہٹا کر احسان کیا جاتا ہے. کسی کو پیسے دیے احسان ہو گیا, اور کسی کے سر پر کوئی مصیبت تھی اس مصیبت کو ہٹا دیا, یہ بھی احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دے کر بھی احسان کیا اور بری چیزوں کو ہٹا کر بھی احسان کیا, دونوں قسم کے احسان کیے. ونجیناہما, ہم نے ان دونوں کو, وقومہما اور ان دونوں کی قوم کو, من الکرب العظیم بڑے غم سے نجات دی. اس سے مراد فرعونیوں کی قید ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل فرعون کی قید میں سال ہر سال سے پھنسی ہوئی تھی, اور ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ انہیں لونڈیاں بنائی جائیں, ان سے کام لیا جائے, اور طرح طرح کی سزائیں انہیں دیتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے پار کر دیا اور ان کے دشمن فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم, ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی. اور نجات کیسے دی؟ ونصرناہم, ہم نے ان کی مدد کی, فکانوہم الغالبین, اور دشمن کے مقابلے میں غالب وہی رہے, فرعونیوں پر غالب وہی رہے. وآتیناہم الکتاب المستبین, اور دشمنوں پر غالب کرنے کے بعد جب انہیں کسی قدر سکون نصیب ہوا تو اب ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ اب ہماری مرضیات پر چلو, اور ہماری مرضیات پر چلانے کے لیے ہم نے انہیں واضح کتاب عطا کی, ایسی کتاب جس میں احکام کھلے کھلے تھے, یہ کام کرو اس کام سے بچو. اور وہ احکام بھی ایسے تھے کہ جن پر عمل کرنے سے دین کا اور دنیا کا انہی کا نفع تھا, اور ہم نے انہیں انہی چیزوں سے روکا تھا جو چیزیں ان کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی نقصان دہ تھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بندوں پر یہ بڑا کرم ہے. بسا اوقات ہمیں اللہ تعالی کے احکام کی حکمتیں چونکہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں, اور ہمیں یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کام سے کیوں روک رہے ہیں. اگر یہ کام ہم کر لیں تو نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو مسلمان کے دل میں اتنا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اگر میں کر لوں گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی, لہذا اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے نقصان ہوگا. اور جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کام کو اگر نہیں کروں گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی, لہذا نقصان ہوگا. ورنہ مجھے اپنی عقل سے میں سوچتا ہوں تو نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں کوئی نفع نقصان نظر نہیں آ رہا ہے, انسان اگر اپنی عقل سے سوچے. لیکن میرے بھائیو, یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی کرنا یہ مستقل ایک نقصان ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر اتنی ہیں کہ اللہ نے ہمیں انہی کاموں کا حکم کیا ہے جنہیں نہ کرنے سے بحیثیت انسان کے ہمارا دنیا میں بھی نقصان ہونے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کاموں سے روکا ہے کہ بحیثیت انسان کے اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. جیسے شراب کو لے لیجیے، اگر شراب کی اجازت ہو جاتی تو کتنا نقصان ہوتا. بعض مغربی دنیا میں رہنے والے ڈاکٹروں نے یہ لکھا ہے کہ اگر شراب پر حکومتیں پابندی عائد کر دیں تو آدھی جیل اور آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں، یعنی جیلوں میں آدھے جو آدھی تعداد ہے اور ہاسپٹلوں میں جو آدھے مریض ہیں وہ شراب کی وجہ سے، ان کے غیر مسلم ڈاکٹروں نے کہا ہے. اب شراب اللہ جل جلالہ وعما نواده نے حرام فرما دی، اللہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، آپ جو چاہے کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے نعوذ باللہ کسی دادا گیری سے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اب اس میں نفع ہے کہ نقصان ہے، تم میرے غلام ہے تم کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ ہمیں ہر اس چیز کا حکم کیا ہے جس کو نہ کرنے سے ہمارا نقصان تھا، اور ہر اس چیز سے روکا ہے جس کو کرنے سے ہمارا نقصان تھا. یعنی آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی، اور روحانی دنیا میں اس کی جو ترقی ہوگی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کاموں سے اگر نہ روکتے اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کرنے کا حکم نہ فرماتے، اور اگر ہم ان کاموں کو کرتے رہتے تو انسانیت کے اعتبار سے بھی ہمارا دنیا میں بہت نقصان ہوتا. جیسے کہ دوسری قومیں نقصان کو بھگت رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، کتاب عطا کی جس میں واضح حکام تھے، یہ کام کرو یہ کام مت کرو، صاف صاف آسان آسان طریقے سے ان کو سمجھایا تھا. اور وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی. اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کو صراط مستقیم دکھایا تو انہوں نے اپنی قوم کو صراط مستقیم دکھایا، تو یہ احسان ان پر بھی ہے اور ان کی قوم پر بھی ہے. اور پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ان دونوں کے بارے میں پیچھے آنے والوں میں ہم نے یہ بات چھوڑ دی، یعنی ان کو ہم نے ایسی مقبولیت عطا کی. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ اپنے فرما بردار بندوں کو آخرت میں جو نعمتیں دینے والے ہیں وہ یقیناً دیں گے، لیکن اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوب مقبولیت عطا فرماتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، دین کی خدمت میں تگ و دو کرتا ہے اور شب و روز کی محنت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں کوئی مقبولیت نہیں دیکھتا، اور یہ نیت ہماری ہونی بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں مقبولیت عطا فرمائے، ہمارا نام دنیا میں ہو جائے. لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالو اس کے مرنے کے بعد، اس کے پیچھے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے مقبولیت عامہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور خاص طور پہ جو شخص چھپنے کی کوشش کرتا ہے اللہ جل جلالہ عام منوالو اس کی خوبیوں کو ضرور ظاہر فرماتے ہیں. جو چھوٹا رہنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا بناتے ہیں، جو پوشیدہ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو دوسروں کے سامنے کھولتے ہیں، جو شہرت پسندی سے دور رہتا ہے اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے شہرت عطا فرماتے ہیں. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کے بارے میں پیچھے آنے والوں میں، یعنی ان کے بعد آنے والوں میں یہ بات رکھ دی، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ ان کی زبان سے یہ بات نکلتی رہتی ہے کہ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. اچھا بھائی وہ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، اور جب بھی ہارون علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام. تو علیہ السلام کا یہی معنی ہے کہ ان پر سلامتی ہو. تو ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رکھ دی اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی
کہ تم یہ کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ مقبولیت ہم نے انہیں عطا کر. ان احسانات کے اور ان نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ جل جلالہ عامن والو ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انہیں کیسے ملی. ہم نے ان پر احسانات کیے, ہم نے انہیں اچھائیاں عطا کی, ہم نے انہیں نبوت کی دولت بھی عطا کی, ہم نے انہیں پریشانیوں سے نجات عطا کی, ہم نے دشمن کے مقابلے میں ان کی نصرت کی, ہم نے انہیں غالب رکھا, ہم نے انہیں واضح کتاب عطا کی یعنی علم عطا کیا, اور پھر ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت کی یعنی علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی, اور انہیں مقبولیت عامہ عطا کی کہ بعد میں رہنے والے بھی انہیں یاد کرتے رہیں گے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. ہمیں متوجہ کیا کہ اگر تم بھی چاہتے ہیں کہ میری طرف سے تم پر انعامات کی بارش ہو, اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں پریشانیوں سے دنیا میں بھی نجات دوں, آخرت میں بھی نجات دوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر علم کا دروازہ کھلے اور اس پہ عمل کی توفیق تمہیں ملے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی مقبولیت ملے آخرت میں بھی مقبولیت ملے, تو تم بھی محسن بن جاؤ, محسن بن جاؤ, نیک کام کرنے والے بن جاؤ, تم بھی محنت کرو, تقوی کو اپنی زندگی میں اپنا کر صفت احسان کے حامل ہو جاؤ. اور صفت احسان کا کیا معنی ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس طرح کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اور اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, تو اسے نہیں دیکھتا, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اللہ تعالیٰ تو تجھے خوب دیکھ رہا ہے. اب یہ استحضار کا پیدا ہو جانا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس استحضار کا پیدا ہو جانا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر وقت دل میں یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ عظمت والا ہے, قدرت والا ہے, وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے اچھے کام پر بدلہ بھی دے گا اور برے کام پر پکڑ بھی کرے گا, دل میں اس عظمت کا پیدا ہو جانا, اسے کہتے ہیں مقام مراقبہ. مقام مراقبہ کہ ہر وقت ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آج دنیا میں دعوت و تبلیغ کی لائن سے, تصوف کی لائن سے جو محنتیں چل رہی ہیں, ارباب تصوف کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو, اور تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ یقین حاصل کرو, اس کا یہی معنی ہے, معرفت حاصل کرو, یقین حاصل کرو, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اور ہر وقت دماغ میں استحضار پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ عظمت والا ہے, وہ بڑائی والا ہے, وہ قدرت والا ہے, اور نفع نقصان کا مالک وہی ہے, اگر میں اس کی فرما برداری کروں گا تو مجھے دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا, آخرت میں بھی نفع پہنچائے گا, اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤں گا, آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤں گا. یہ ہے مقام مراقبہ. اور جب بندہ اس پہ جمتا ہے اور مقام مراقبہ کے حصول کے بعد تقوی میں اور آگے بڑھتا ہے, تو اسے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں اللہ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے. ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کا دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ اللہ اٹھا رہا ہے. بولتا ہے تو اسے یہ نظر آتا ہے کہ میرا اللہ بلوا رہا ہے. دروازہ بند ہوتا ہے تو یوں نظر آتا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ بند کر رہے ہیں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے کار فرما نظر آتی ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, باغ میں جا کر پھول کو دیکھا, کوئی چھوٹا تھا, کوئی بڑا تھا, کوئی لال تھا, کوئی ہرا تھا, الگ الگ رنگ تھے, لیکن سب کے اندر میں نے جب غور کیا تو مجھے اللہ ہی کی خوشبو محسوس ہوئی. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت, تیری سی ہی بو ہے, ہر پھول کے اندر مجھے تو تیری ہی خوشبو اور تیرا ہی رنگ نظر آیا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے. گویا اب جب یہ دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت ہر چیز میں, اللہ کا عمل ہر چیز میں نظر آتا ہے. یہ ہے مقام مشاہدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مراقبہ کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور مقام مشاہدہ کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے. تو انا کذالک نذیہ ہے صفت احسان کہ جو لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں صفت احسان حاصل کرتے ہیں تو ہم انہیں یہ ساری نعمتیں دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین اور ہمارے موسیٰ اور ہمارے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے, صفت احسان والے بندوں میں سے تھے, یقین والے بندوں میں سے تھے, ایمان والے بندوں میں سے تھے, معرفت والے بندوں میں سے تھے, اس لیے کہ انہیں اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. اس کے بعد اب حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وَإِنَّ الیاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پورے قرآن میں دو جگہ پر ہے. ایک سورہ انعام میں ہے, وہاں بس فقط ذکر ہی ہے, پیغمبروں کی فہرست میں ان کا نام آ جاتا ہے, آگے پیچھے کسی قسم کی تفصیل نہیں ہے, نہ مختصر نہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ. اور دوسرا سورہ صافات میں ان کا تذکرہ ہے, یہاں کچھ تھوڑا سا ذکر ہے. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث شریفہ کے ذخیرے میں بھی حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا. اس وجہ سے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے بارے میں اسرائیلی روایات پر اعتماد کر کے حضرات مفسرین نے کچھ تشریح کی ہے. اب اسرائیلی روایات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جو علماء تھے اپنی اپنی کتابوں کے, وہ اسلام کے دامن میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں جو پچھلے پیغمبروں کے واقعات پڑھے تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کیے. اور ان کے بارے میں, ان روایات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء پچھلی کتابوں میں سے ایسے واقعات ہمارے سامنے بیان کریں کہ جو واقعات ہماری شریعت کے پرنسپلز اور اصول سے ٹکراتے نہ ہوں. تو ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ لا نکذب ولا نصدق, نہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط ہے نہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے, اس لیے کہ پچھلی کتابیں تحریف سے گزری ہیں, ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا ہے. اب جب یہ علماء ہمارے سامنے یہ بات رکھے کہ پچھلی کتابوں میں حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ مذکور ہے تو ممکن ہے کہ واقعے کا وہ حصہ کسی نے بدل دیا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حصہ کسی نے نہ بدلا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہو. اس وجہ سے نہ ہم تکذیب کریں نہ ہم تصدیق کریں بلکہ خاموش. اور وہ واقعات جو اصول شریعت اور پرنسپلز کے ساتھ ٹکراتے ہیں انہیں کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کسی نے اس میں رد و بدل کیا ہے, اسی وجہ سے قرآن کے ساتھ یہ ٹکرا رہے ہیں. تو اسرائیلی روایات سے بہت باتیں ہمیں الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں, جن میں سے ہم اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے جن سے ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسرائیلی روایات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں. بعض حضرات نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, اور بہت سی روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم میں کچھ بد کردار لوگ پیدا ہوئے جن کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہوئی, اور لڑائی کے نتیجے میں بنو اسرائیل کی قوم دو حصوں میں بٹ گئی. ایک فرقے کا نام یہودیہ ہو گیا اور دوسرے فرقے کا نام اسرائیل ہو گیا. اسرائیل
کی قوم جہاں رہتی تھی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی عورت یعنی ملکہ وہ ایک بت کی پرستار تھی جس بت کا نام بال تھا اور یہ بال نام کا جو بت ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت خبل نام کا جو بت تھا وہ یہی بال نام ہی کا بت تھا یعنی گویا ایک تصور تھا مشرکین کے ذہنوں میں کہ بال نام کا کوئی خدا ہے اور اس کا بت تراش کر اس کی عبادت کرتے تھے تو یہ خبل نام کا جو بت تھا وہ بت اسی کے لیے بنایا گیا تھا یعنی بال خدا کے لیے نعوذ باللہ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جب بنو اسرائیل کے یہ دو گروہ ہو گئے اور اس میں سے اسرائیلی گروہ نے یا ان کی ملکہ نے یہ بال بت کی پرستش شروع کر دی اس سے بھی بہت پہلے سے یعنی تقریباً ذہن میں اس وقت یہ سال نہیں آ رہے ہیں بہت پہلے سے یہ بال نام کے بت کی پرستش ہو رہی تھی اور اسی بال بت کے نام پر سے شام کا مشہور شہر بالبک اس کا نام دیا گیا تھا تو یہ بادشاہ کی بیوی چونکہ بال بت کی پرستار تھی اس لیے اس نے اپنے شوہر کے ذریعے اس کی رعیت میں رہنے والے تمام لوگوں پر اس کی پرستش لازم کر دی اب جب یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کو توحید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے آپ نے اپنا کام شروع کیا جب اس ملکہ کو کوئین کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک شخص الیاس نامی ہمارے ملک میں آیا ہے ہمارے شہر میں آیا ہے اور میرے معبود کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کر رہا ہے تو اس نے اپنے شوہر کو کانفیڈنس میں لے کر اعتماد میں لے کر حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ ایک غار میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر روپوش ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس قوم کو راہ راست پر لانے کا میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر کوئی عذاب مسلط کیجئے قحط سالی میں ان کو مبتلا کیجئے تاکہ قحط سالی کی وجہ سے اس فقر و فاقہ کے شکار ہو جائیں پھر میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ دیکھو اب تو میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں کہ نہیں اس کی آپ آزمائش بھی کر سکتے ہیں میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں سے بارش برسائیں گے جب یہ معجزہ دیکھیں گے تو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کر لی قحط سالی واقع ہوئی لوگ پریشان ہوئے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس بادشاہ سے ملے اور اس سے کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں اور بارش کا نازل کرنا بارش کو روک لینا وہ سب کچھ اس رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے اب اس وقت جو ہے مجھے آزمانے کا تمہارے پاس موقع بھی ہے میں دعا کرتا ہوں تو اس میں بیچ میں یہ بات آ گئی کہ بال خدا جو ہے اس کے بھی 450 پیغمبر ہیں اس نے بھی 450 پیغمبر بھیجے ہیں تو ایک تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو دوسرے 450 نبی اس خدا کے بھی ہیں تو حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 450 کو بلا لیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم قربانی کرو اور میں بھی کسی جانور کی قربانی کرتا ہوں اور پھر تم دعا کرو التجا کرو میں بھی دعا کروں التجا کروں اور آسمان سے آگ آ کر جس جانور کو کھا جائے جس قربانی کو جلا دے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا اور جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو وہ جھوٹا ہوگا بہت اچھی بات ہے اس سے آزمائش بھی ہو جائے گی معلوم بھی ہو جائے گا انہوں نے 450 نے سب سے پہلے قربانی کی اور صبح سے دوپہر تک التجا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپہر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، دعا کی، آسمان سے آگ اتری اور اس نے اس قربانی کو جلا دیا. لوگ سجدے میں گر گئے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی وہ 450 نبوت کا دعویٰ کرنے والے اپنے پلیٹ فارم سے نہ ہٹے اور انہوں نے کہا نہیں، بت تو بال ہی ہے اور اس نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے. اب چونکہ آپ کے ساتھ ایک مستقل جماعت بھی ہو گئی تھی تو آپ نے ان 450 کو قتل کروا دیا. لیکن پھر بادشاہ اور اس کی ملکہ، تو بادشاہ کے زیر اثر لوگ پھر مرتد ہو گئے اور ان کی جان کو پھر خطرہ ہوا، تو یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنو اسرائیل کی دو جماعتیں ہو گئی تھی، اس میں سے وہ دوسرے فرقے کی طرف چلے گئے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ بال کی پرستش اس دوسرے فرقے میں بھی شروع ہو گئی ہے، وہاں جا کر کے ان کو دعوت دو. حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہاں ان لوگوں کو بھی بلایا. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ضدی تھا، اس نے حضرت کی بات کی طرف توجہ نہیں کی. حضرت وہاں سے نکل آئے، اللہ جل جلالہ وہاں منوالہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. حضرت پھر یہاں آئے، ان کو متوجہ کیا کہ دیکھو وہ دوسری بستی تباہ ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جل جلالہ وہاں منوالہ کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے تم پر بھی مصیبت آ جائے. لیکن انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا، تو اللہ جل جلالہ وہاں منوالہ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومه، یاد کرو اس وقت کو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم بہترین بنانے والے کو چھوڑتے ہو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپوں کا بھی رب ہے. فقط زبو ہو، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلایا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ، سو وہ قیامت کے دن عذاب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے مخلص بندے، وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خالص کر دیا تھا. یعنی کچھ اللہ کے بندے وہ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا اور وہ جمے رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا لیکن اپنی بات سے وہ ہٹے نہیں. کہتے ان کے علاوہ باقی ان کی پوری قوم کو اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے یہاں سزا دی جائے گی. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے بارے میں بھی پیچھے آنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، سلام علی الیاسین، کہ وہ بھی کہتے رہیں گے کہ سلامتی ہو الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. دیکھو یہ بار بار ہمیں بتلایا جا رہا ہے، کیسا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا کہ ہمارے پیغمبر کو ہم نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. اب ظاہر ہے کہ دل میں ایسا خیال پیدا ہوگا کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں مل جائیں اور ہم بھی اسی طرح دنیا اور آخرت میں مقبول ہو جائیں، اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائیں. تو اس کا طریقہ بتلایا کہ نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، اور ان کی نیکی یہ تھی کہ انہو من عبادنا المؤمنین، انہوں نے پوری زندگی ہمارے مومن بندے بن کر گزاری ہے. یہ طریقہ ہم نے بتلا دیا. اب آگے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو اور ان کے پیروکاروں کو اور ان کی بات ماننے والوں کو تمام کے تمام کو نجات دے دی. الا عجوزن فی الغابرین، مگر ان کے گھر والوں میں سے ایک بڑھیا یعنی ان کی عورت جو رہ جانے والوں میں تھی انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اسے نجات دی دی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت ہی برے مرض میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور وہ مرض ہم جنس پرستی، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پورا کرنا اور عورت کا عورت سے خواہش پورا کرنا، حالانکہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس عمل کو حرام کیا ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی رنجیدہ ہو کر ان سے کہتے تھے کہ اتاتون السکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، کیا تم آتے ہو اپنی جنس کے پاس، مرد مرد کے پاس، عورت عورت کے پاس، اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے تمہارے لیے جو عورتیں بنائی ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، ان کو تم چھوڑتے ہو. اور ایک مقام پر جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے آئے، اور فرشتے نہایت ہی خوبصورت شکلوں میں، اب جیسے ہی وہ آئے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے. اس لیے کہ قوم کی عادت کو جانتے تھے کہ انہیں جب پتہ چل جاتا تھا تو کسی کی بھی عزت کی لاج نہیں رکھتی تھی. تو جب وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر چڑھائی کرنے لگے، جب انہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی وساطت سے معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں چند خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، حالانکہ نبی کی بیوی تھی لیکن کافرہ تھی اور دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو انہیں پتا چلا جب گھر پر انہوں نے چڑھائی کی تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ تو کیجئے کہ مہمان کا احترام کس قدر، اور دوسری طرف امت کو گناہوں سے بچانے کی فکر کتنی. کیا فرماتے ہیں؟ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، ان سے شادی کر لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. تم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت مفسرین نے اس میں دو قول بیان کیے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خونی بیٹیوں کے لیے کہا تھا کہ بھئی تم ان سے شادی کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرو، لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی مت کرو. اور اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں اس وقت جب وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں شادی کے لیے ایمان شرط نہ ہو. اور دوسرا قول یہ ہے، اور حضرات محققین اسی قول کی طرف گئے ہیں، کہ امت کی ساری عورتیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے، تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہا اولائے بناتی، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹی ہیں، بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے اللہ نے پاکیزہ بنائی ہیں، ان سے تم اپنی خواہشات کی تکمیل کرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد. وہ کہنے لگے کہ اے نوح، اے لوط، تجھے پتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تجھے پتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے تیرے پاس آئے. تو آپ جو ہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت ہی رنجیدہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، کہ کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم سب کا مقابلہ کرتا، یا یہ کہ کوئی دوسرا ایسا شخص ہوتا، کوئی پناہ کی جگہ ہوتی جہاں میں پناہ لے لیتا اور میرے مہمانوں کی حفاظت کرتا. بس یہ جب غم کی انتہا کو پہنچ گئے تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم تو آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اب فکر نہ کیجئے، ہم ان پر عذاب لے کر کے آئے ہیں، آپ آج رات سب کو لے کر کے چلے جائیے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہتے ہیں سب کو لے کر کے آپ نکل جائیے اور آپ سب کے پیچھے رہیے، اور ان سب کو حکم کیجئے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں آپ کی بیوی تمہارے نہ کہنے کے باوجود بھی پیچھے دیکھنے والی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے چلے گی تو تمہارے ساتھ، لیکن اسے بھی ہلاک ہونا ہے. اب جب یہ نکلے اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے عذاب آیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پر کی نوک سے پوری بستی کو اوپر اٹھایا اور پوری بستی کو اٹھا کر کے اوندا پھینک دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم شجارۃ من سجیل مندود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. بس وہ نیچے گرے اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اوپر سے خوب پتھر برسائے. اب ظاہر ہے ایک چیخ تھی, پکار تھی, تو حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے جتنے تھے انہوں نے تو پیغمبر کی اتباع کی کہ پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھنا, اور بیوی چونکہ کافر آتی اس نے پیچھے جب اس نے آواز سنی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئی اور وہ پیچھے رہ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوط بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو, ان کے گھر والوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو سب کو ہم نے بچا لیا. الا عجوزن فی الغابرین, مگر ان کے گھر والوں میں سے ان کی عورت نہیں بچ سکی, وہ پیچھے نہرنے والوں میں ہو گئی. ثم دمرنا الاخرین, ان سب کو تو ہم نے بچا لیا اور پیچھے جو دوسرے رہنے والے تھے ان سب کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا. یہاں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے ہمیں بھی اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بھی کہ جو بھی ہماری نافرمانی کرتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کودنے کا اچھلنے کا, اور وقتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شرارت کے باوجود, اس گناہ کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے, کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے, لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. پکڑ یقینی ہے, دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. ثم دمرنا الآخرین, اور اب جو ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ, اور بے شک تم یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مقام صدوم میں جہاں تباہ ہوئی تھی وہاں سے تم صبح کے وقت بھی گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی گزرتے ہو. افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کا تعلق شام سے تھا, تجارتی تعلق, تو تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے, اور کچھ اتفاق ایسا تھا کہ قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم ہود اور قوم لوط ان سب کی بستیوں کی جائے وقوع اسی راستے پر تھی, تو یہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے, ٹوٹی پھوٹی عمارتیں, اور آج بھی وہ اسی شکل اور حالت میں ہے. وہاں کوئی بستہ نہیں ہے جہاں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے ویرانی کے فیصلے ہوئے ہوں, وہ جگہ کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستی ہے وہ بھی اسی راستے پر آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے, کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے, کہ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ کوئی نیا نہیں ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ, ان ہلاک ہونے والوں کی بستی کے پاس سے تم گزرتے ہو, مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ, صبح کو اور شام کو. صبح کو اور شام کو اس لیے کہا کہ وہاں سے کبھی صبح کو گزر ہوتا تھا کبھی شام کو گزر ہوتا تھا, اور تفسیر ابو سعود میں بہت ہی اچھی اس کی توجیہ لکھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی صدوم وہ شام کے راستے پر ایسی جگہ پر واقع تھی کہ اس زمانے میں ان کا طریقہ یہ رہا ہوگا کہ اس طرح وہ منزل ہوتی تھی اور اسٹیشن ہوتا تھا کہ ادھر سے آنے والے بھی رات کو وہاں پہنچتے تھے, یعنی وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی تھی اور پھر صبح کو وہاں سے سفر کرتے تھے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو رات کو اور دن کو, صبح بھی تم دیکھتے ہو رات بھی دیکھتے ہو, اور دن کے دونوں حصوں میں تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ بستیاں ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے الٹ کر اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کی تھی. افلا تعقلون, کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر بھی تم ہمارے نبی کے نبوت کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم ایمان قبول نہیں کرتے اور پھر بھی تم آخرت کی تیاری نہیں کرتے؟ یہ ان حضرات کو بھی کہا جا رہا تھا, اور قیامت تک آنے والے غیر مسلموں کو بھی
کہا جا رہا ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نافرمانی کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا عذاب بالکل قریب ہے, دور نہیں ہے. تو یہ واقعات اسی لیے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہم بھی ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. وہ ہمیں چانس دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں اس گناہ سے توبہ کر لے گا, اس گناہ سے توبہ کر لے گا. اس چانس کو غنیمت سمجھ کر ہمیں جلد از جلد توبہ کر لینا چاہیے مرنے سے پہلے پہلے. اور مرنا کب ہے کسی کو میرے بھائیوں پتا نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پرسوں, کل پرسوں کرتے کرتے ہماری روح قبض ہو جائے. یہ مسلسل ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے, مہربانی ہے اور رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ میرے بندو توبہ کر لو, جلدی توبہ کر لو, ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے پھسلتا ہے توبہ کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھسلتا ہے توبہ کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. گزشتہ کل ہی میں اپنے طلبہ سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ یہاں راستے کے ایک راستہ ہے لمبا اور راستے کے اخیر میں بہت بڑا خزانہ ہے اور پھسلنے والا, پھسلا دینے والا راستہ ہے, اب ہمیں پتا چل گیا کہ وہاں بہت بڑا خزانہ ہے, ہم چلنا شروع کریں گے, پھسل گئے پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھسل گئے پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھسل گئے پھر کھڑے ہو جائیں گے. ہزار مرتبہ پھسلیں گے لیکن اس خزانے کی لالچ میں ہم بار بار کھڑے ہو کر کے وہاں تک پہنچیں گے. تو میرے بھائیو یہ صراط مستقیم کا راستہ بھی ایسا ہی ہے کہ شیطان اور نفس دونوں طرف سے ہمیں پھسلانے کے لیے بیٹھے ہیں, بار بار وہ پھسلانے کا کام کرتے رہے, ہم بار بار کھڑے ہونے کا کام کرتے رہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے پھسلنے کے بعد کھڑے ہونے کا ہمیں راستہ بتایا ہے کہ میرے بندو پھسلنے کے بعد توبہ کرو گے تو تم پھر کھڑے ہو جاؤ گے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ دیر نہ کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ دیر نہ کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. پہلوان دوسرے پہلوان کے مقابلے میں گرتا ہے اور دس کی گنتی سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے کوئی نوک آؤٹ نہیں کہتا, بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک یہ گیم میں ہے. تو توبہ جب کر لیتا ہے انسان گناہ کر کے اور توبہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی تک یہ میدان میں ہے. تو بار بار وہ پھسلاتے ہمیں رہتے ہیں, ہمیں ہمت ہارنی نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے پھسلنے کے بعد کھڑے ہونے کا ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.